الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين قوم سبا کا تذکرہ چل رہا تھا ان کے واقعے کی ایک بات اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں ارشاد فرماتے ہیں سبا اس کے معنی آتے ہیں کسی کو جیل میں بند کر دینا کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے جیل اور جیل میں بند کرنا یہ سبا کی قوم میں چالو ہوا اس سے پہلے کوئی جیل جانتا نہیں تھا جیل میں بند کرنا جانتا نہیں تھا اس بنیاد پر اس قوم کو قوم سبا سے تعبیر کیا گیا جب اللہ کے خاطر لڑائی ہوتی ہے اور اس لڑائی کے نتیجے کے اندر جو غنیمت میں مال ملتا ہے دشمنوں کا اس مال کو تقسیم کرنے کا سلسلہ بھی سب سے پہلے اس قوم کے ذریعے سے چالو ہوا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قوم کا برا انجام بتلایا کہ کیسا بھیانک سیلاب آیا اور اس سیلاب کے اندر اللہ نے پوری قوم کو ڈبو کر کے ختم کر دیا اور ان کی باڑیوں کو ان کے مکانوں کو ان کے شہر کو اللہ نے اجاڑ دیا اللہ فرماتے ہیں وَهَلْ نُجَازِ إِلَّا الْكَفُورِ جو بھی ہماری نعمت کی ناشکری کرتے ہیں ہم ان کو ایسی سزا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جو سزا کا نظام ہے وہ نظام دو طرح کا ہے ایک سزا ہوگی آخرت میں ایمان والوں کو مثلاً قبر میں عذاب ہوگا اللہ بچاوے جہنم کے اندر عذاب ہے اللہ حفاظت میں رکھے تو ایک عذاب اور سزا ہے مومنوں کو اور دوسرا نظام ہے عذاب اور سزا کا کافروں کے واسطے لیکن دونوں کے اندر بہت بڑا فرق ہے کتنا ہی گنہگار ایمان والا ہوگا کتنا ہی نافرمان ایمان والا ہوگا اس کو جو قبر میں عذاب ہوگا، جہنم کے اندر اس کو سزا ہوگی، یہ اس کے گناہوں کو دھونے کے واسطے ہوگی کہ اللہ اس کے گناہ کو دھونا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ کلمے کی برکت سے کبھی نہ کبھی جنت تو ملنا یقینی ہے۔ کلمہ پڑا ہے، یہ کلمہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ کبھی نہ کبھی جنت تو انشاءاللہ مل کر کے رہے گی، لیکن یہ جو دنیا میں رہ کر گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، تو اس کو اللہ تعالی جہنم میں دھوئیں گے پہلے، اس کو صاف کریں گے پہلے۔ اس لیے کہ جنت بہت پاکیزہ جگہ ہے، بہت صاف ستھری جگہ ہے۔ ایسی صاف ستھری جگہ میں گناہوں کی گندگی لے کر کے کسی کو ایڈمیشن نہیں ملے گا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک واشنگ مشین رکھی ہے جس کو کہتے ہیں جہنم، اور وہاں اللہ گناہ کو دھوئیں گے، اور دھونے کے بعد پھر اللہ جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ اچھا، یہ بات میں آپ کو حدیث سے کہہ رہا ہوں۔ ہم نے جنازے کی نماز کی ایک دعا یاد کر کے رکھی ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اس کے علاوہ بھی دعا یہ حدیث میں، حضرت عوف کی روایت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت جامع دعا ثابت ہے حدیث سے۔ اس دعا کے اندر ایک جملہ ہے، اس جملے کے حوالے سے یہ بات میں کہتا ہوں۔ حدیث میں یہ جملہ ہے کہ میت کے لیے جنازے کی نماز میں اللہ سے یہ دعا کرو، اللہم اغسلہ بالماء والثلج، اللہم نقہ من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ دعا حدیث میں یہ ہے، اے اللہ اس مرنے والے کو گناہوں سے ایسا پاک اور صاف کر دے جیسے سفید کپڑا میلا ہو جاوے اور اس کو پاک اور صاف کیا جاتا ہے۔ دیکھا حدیث میں یہ دعا آئی کہ سفید کپڑا میلا ہو جائے، گندا ہو جائے، تو اس کو کس سے دھوتے ہیں؟ اللہم اغسلہ بالماء والثلج، پانی سے، برف سے اس کو دھو کے صاف ستھرا کیا جاتا ہے۔ اللہ اس مرحوم کو اور اس کے گناہ کو بھی سفید کپڑے کی طرح صاف کر دے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ کہ مومن کو جو آخرت کے اندر جہنم ہے، قبر کے اندر عذاب ہے، وہ صرف اس کے گناہوں کی صفائی ہے، صاف ستھرا کرنے کے واسطے۔ اور جیسا کپڑا میلا، اتنی زیادہ دیر اس کو مشین میں ڈالنا پڑتا ہے۔ تھوڑا سا میلا ہوتا ہے، معمولی دھو صاف ہو جاتا ہے، زیادہ میلا ہوئے تو اس کو بہت دھونا پڑتا ہے، پاؤڈر بھی ڈالنا پڑتا ہے، صابن بھی ڈالنا پڑتا ہے، بہت سی مرتبہ بلیچنگ واٹر بھی استعمال کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کے وہ صاف ہوتا ہے۔ تو جیسے گناہ، اتنی دیر اس کو جہنم کے اندر رہنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ والے یہ کہتے ہیں کہ جہنم والی واشنگ مشین میں جا کر کے اپنے گناہ کو تم دھلواؤ، اس سے پہلے دنیا میں آنسوؤں کے پانی سے اپنے گناہ کو دھو ڈالو۔ یہ آنسو کا پانی، یہ بھی گناہ کو دھونے والی چیز ہے۔ کہ انتظار کیوں کرتے ہو کہ جہنم میں جا کے اپنے گناہ کو دھلوائیں گے؟ وہ واشنگ مشین تو بہت خطرناک ہے۔ آپ نے دیکھا واشنگ مشین میں کپڑے کا بیچارے کا کیا حال ہوتا ہے؟ اس کو الٹا سیدھا دبایا جاتا ہے، پریس کیا جاتا ہے، گھمایا جاتا ہے، چکر میں ڈالا جاتا ہے، کتنا اس کو الٹا سلٹا کیا جاتا ہے۔ یقین مانو، جہنم کی واشنگ مشین کے اندر بھی ایسے ہی کچھ حالات ہیں. اللہ ہم کو سلامت رکھے. اس لیے وہ واشنگ مشین میں جا کر کے گناہ دھلے, اس سے پہلے دنیا کے اندر یہ جو آنسو ہے, توبہ کے آنسو ہے, استغفار کے آنسو ہے, ان آنسوؤں کے ذریعے سے اپنے گناہ کو دھلوا ڈالو تاکہ اس واشنگ مشین میں جانے کی ضرورت نہ پڑے. اور یہ دھلائی بہت آسان ہے, بہت ایزی ہے یہ دھلائی. دنیا میں رو کر کے اپنے گناہ کو پاک کروا لینا, معاف کروا لینا, یہ بہت آسان طریقہ ہے. کافر کو جو اللہ دوزخ میں ڈالیں گے وہ سزا ہوگی اس کے لیے, وہ دھلائی نہیں ہوگی, اس میں صفائی نہیں ہوگی. اس لیے کہ اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے. قرآن میں عجیب بات اللہ نے ایک موقع پر فرمائی کہ یہ کافر مشرک جہنم میں ہزاروں برس گزر جائیں گے, عذاب کو برداشت کرتے کرتے تھک چکیں گے, عاجز آ جائیں گے. تو ایک دن سارے جہنمی مل کر کے, یعنی کافر جہنمی, ایک ریلی کی شکل میں جہنم کے جو گیٹ کیپر ہے, چیف گیٹ کیپر, جن کا نام مالک ہے. ایسے تو جہنم کے اوپر بڑے بڑے جو گیٹ کیپر ہے وہ 19 ہیں. علیہا 19 فرشتے جہنم کی دیکھ بھال کرتے ہیں, نگرانی کرتے ہیں, یہ قرآن میں ہے. اور ان کے جو چیف گیٹ کیپر ہے ان کا نام ہے مالک. جیسے جنت کے گیٹ کیپر کا نام ہے رضوان اور جہنم کے گیٹ کیپر کا نام ہے مالک, تو پورے کافر جہنمی ہزاروں برس کے بعد ایک دن ریلی کی شکل کے اندر جائیں گے مالک کے پاس, اور مالک کو ایک ریکویسٹ کریں گے کہ مالک ہماری ایک بات ہے, وہ کم سے کم اللہ کو پہنچا دو, اتنا کم کر دو. اور بات ان کی کیا ہوگی, فنادوا یا مالک لیقضی علینا ربک. مالک اپنے اللہ سے یوں کہو کہ اللہ ہم کو موت دے کر کے ختم کر دے رہے, بس اتنی بات پہنچا دو اللہ تک. اس لیے کہ جہنم میں موت تھوڑی ہے, جب فائنل حساب ہو جائے گا, جنتی لوگ جنت میں, جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے, فائنل حساب ہو گیا, تو آخری موت موت کو آئے گی, سب سے آخری موت موت کو. اور خدا کا نظام ہے, موت کو بھی موت ہے, چھٹکارا نہیں ہے. فرشتوں کو بھی موت, ملائکہ کو بھی موت, نبیوں کو بھی موت, سب کو موت, اور لاسٹ میں موت کو بھی موت ہے. چنانچہ جنت اور جہنم کے بیچ میں جو جگہ ہے وہاں اللہ تعالیٰ موت کو لائیں گے, ایک جانور کی شکل میں لائیں گے, اور اس جانور کو اللہ تعالیٰ ذبح کروا دیں گے. جب وہ جانور ذبح ہو جائے گا تو اب بات ختم, موت کو موت نہیں آئے گی, اب کسی انسان کو موت نہیں, کسی کو مرنا نہیں, موت ہی کو موت آ گئی. تو جہنم کوئی موت کی جگہ نہیں ہے, جیسے جنت کوئی موت کی جگہ نہیں. تو یہ لوگ مالک کو کہیں گے, اللہ کو اتنی بات تو پہنچا دو, ہم کو موت آ جاوے. تو مالک ان کی بات سنتا رہے گا, سنتا رہے گا. پھر جب یہ لوگ بہت شور مچائیں گے تو ایک جواب دے گا, اور وہ جواب ان کے لیے جہنم کی آگ سے بھی زیادہ خطرناک جواب ہوگا. کیا جواب دے گا, قال انکم ماکثون, جاؤ تم کو ہمیشہ ہمیش اسی کے اندر رہنا ہے, ہمیشہ اس میں رہنا ہے. یہ جواب جہنم کی آگ سے بھی زیادہ خطرناک ان کو معلوم ہوگا, ہمیشہ تم کو یہیں رہنا ہے. تو مومن کو جہنم ہے, صرف گناہوں کی دھلائی کے واسطے. کافر مشرک کو جہنم ہے سزا کے طور پر، عذاب کے طور پر. یہ دونوں میں فرق ہے. اس لیے فرمایا وَهَلْ نُجَازِ إِلَّا الْكَفُورِ. ایک دوسری عجیب بات حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بڑا عجیب فیصلہ ہے. دیکھو ہمارے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہے. مومن کے لیے اللہ کا فیصلہ بڑا عجیب فیصلہ ہے، اور یہ بھی میرے اور آپ کے اللہ کی مہربانی ہمارے اوپر. کیسا عجیب فیصلہ ہے کہ دنیا میں مومن کو کوئی نعمت ملتی ہے، راحت ملتی ہے، تندرستی ملتی ہے، مال ملتا ہے، دولت ملتی ہے، عزت ملتی ہے، کوئی بھی نعمت ملتی ہے، اور وہ اس نعمت کے اوپر خدا کا شکر ادا کرتا ہے، تو اس شکر کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں. نعمت ملی، شکر کیا، ثواب ملا. کہ اللہ کبھی مصیبت بھی دیتے ہیں، بیماری آئی، تنگی آئی، فقیری آئی، کڑکی آئی، محتاجی آئی، پریشانی آئی، کا کبھی اللہ بندے کو مصیبت دیتے ہیں، وہ مصیبت پر صبر کرتا ہے، اللہ اس کو ثواب دیتے ہیں. نعمت پہ شکر ثواب، مصیبت پہ صبر ثواب. کہ کیسا اللہ کا فیصلہ، دونوں حال میں اللہ تعالیٰ نے مومن کو فائدے ہی فائدے میں رکھا. ایسے ہم کمزور ہیں نا، تو مانگنے کی اللہ تعالیٰ سے عافیت، کہ اللہ عافیت سے سب چلاتا رہے، ٹھیک ٹھاک عافیت سے زندگی گزرتی رہے، مانگنے کی عافیت. اور عافیت کی دعا میں نے آپ کو پہلے سکھائی تھی، اس دعا کو روز مانگو اللہ سے پابندی سے، کم از کم صبح میں 3 مرتبہ، شام کو 3 مرتبہ. اللہم انی اسألک العافیہ ودوام العافیہ والشکر علی العافیہ. یہ دعا منقول دعاؤں میں ہے، روایتوں میں آئی ہے. اللہم انی اسألک العافیہ ودوام العافیہ والشکر علی العافیہ. اللہ میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں، اور ہمیشہ عافیت، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی، ہر جگہ عافیت. اور عافیت والی نعمت پر شکر گزاری مانگتا ہوں کہ میں تیرا شکر ادا کروں کہ سب عافیت سے ہو رہا ہے، ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے، اچھی طریقے سے ہو رہا ہے، راحت سے ہو رہا ہے، کوئی تکلیف اور مصیبت نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں عافیت. اب یہ قوم سبا کے لوگوں کو اللہ کی ایک اور نعمت ملی تھی. کیا نعمت ملی تھی؟ کہ سبا سے سیریا، ان کا ایکسپورٹ امپورٹ کا تعلق تھا، مال بھیجتے تھے، مال منگواتے تھے، بزنس کرتے تھے، سفر کرتے تھے. چونکہ سیریا کا مارکیٹ بہت بڑا مارکیٹ تھا، مکہ سے بھی لوگ سیریا جاتے تھے، سبا یمن سے بھی لوگ سیریا جاتے تھے، سیریا انٹرنیشنل مارکیٹ تھا. اب یہ لوگ جاتے وہاں، تو وہ زمانہ ہائی وے تھوڑے ہی تھے، وہ زمانے میں کچے راستے نہیں تھے، ہائی وے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، گاڑیاں نہیں تھی، پیدل سفر کرو، جانور پر سفر کرو، سفر کرتے کرتے رات کہاں ہوئے کچھ نہیں کہہ سکتے، جنگل میں سونا پڑے، کہاں رہنا پڑے کچھ نہیں کہہ سکتے، جہاں رہنا پڑے وہاں کھانا پانی ملے نہ ملے، کوئی مکان کوئی گاؤں ملے نہ ملے، کچھ نہیں کہہ سکتے. کبھی جنگل میں رک گئے، پیاسے سو گئے، ساتھ میں روکھا سوکھا ہے وہ کھا لیا، ایسے سفر وہ زمانے میں ہوتے تھے عام طور پر. اور صحابہ نے دین پہنچایا ہے ایسا ہی سفر کر کے، کچے راستے، پہاڑوں میں بھوکے رہ کر، پیاسے رہ کر انہوں نے دین پہنچایا ہم لوگوں تک. لیکن اللہ کی ایک اسپیشل نعمت تھی سبا کی قوم کے لیے، کہ یمن سے لے کر سیریا تک اللہ تعالیٰ نے جو سفر کا راستہ تھا وہ اتنا بہترین بنایا تھا دنیا میں کسی کو نصیب نہیں ہوا. کیسا راستہ تھا کہ یمن سے سیریا تک تھوڑے 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 فاصلے کے اوپر ایک گاؤں آتا تھا, ایک شہر آتا تھا چھوٹے چھوٹے, کہ صبح میں چلو دوپہر تک میں چلتے چلتے تھک جاؤ تو ایک گاؤں آ جاوے قدرتی, وہاں جا کر کے ٹھہر جاؤ, وہاں کھانا بھی مل گیا, پانی بھی مل گیا, رہنے کے لیے مہمان خانہ بھی مل گیا, پھر دوپہر کو آرام کر کے چلو تو شام تک میں دوسرے گاؤں میں پہنچ جاؤ, وہاں جا کے ٹھہرو آرام کرو کھاؤ پیو, پھر اگر طبیعت چاہتی ہے تو اور آگے چلو آدھی رات تک, پھر ایک تیسرا گاؤں آ گیا وہاں رہو آرام کرو. ہر تھوڑے تھوڑے کلومیٹر پر اللہ تعالیٰ نے ایک شہر بسایا تھا, وہاں کھانے کا انتظام, پانی کا انتظام, مہمان کھانے کا انتظام, پوری سہولت, ایک دم آرام والا سفر. اور وہ گاؤں بھی کیسے, روڈ سے دور نہیں, روڈ بھی اچھے اور روڈ کے ساتھ لگے ہوئے وہ گاؤں. آج کے زمانے کے اندر بھی جو راستے ایسے ہوتے ہیں کہ اس راستوں پر گاؤں نہیں آتے, کوئی آبادی نہیں آتی, ایسے راستوں پر رات میں سفر کرنے میں ڈر لگتا ہے. اور جو راستے ایسے ہو کہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر گاؤں آتے رہتے ہیں, کہ ابھی پانچ کلومیٹر نہیں چلے کہ ایک گاؤں آیا, اور پانچ کلومیٹر نہیں چلے کہ دوسرا ویلیج آیا, اور پانچ کلومیٹر نہیں چلے تیسرا سٹی آیا, آدمی آرام سے بے دھڑک سفر کرتا ہے, کوئی بات نہیں, چلو پورا راستہ آباد ہے. تو وہ زمانے کی بات, اللہ نے ان کو عجیب نعمت دی کہ تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر آبادی ہے, گاؤں ہیں, شہر ہے, قیام تام کا انتظام ہے, ساری فیسیلٹی ہے. اب ان لوگوں کو نعمت ہضم نہیں ہوئی, اور ان لوگوں کو نعمتوں کے اندر مزہ نہیں آیا, تو انہوں نے کیا کہا, اللہ تعالی سے باقاعدہ دعا کی, فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم. اب اتنا اچھا امن اطمینان والا سفر, کوئی خطرہ نہیں, چور لٹیرے گنڈوں کا بھی کوئی خطرہ نہیں, اللہ سے دعا کرنے لگے, اللہ ایسے سفر میں تو کیا مزہ, ہر جگہ راحت آرام امن اطمینان, اس میں تو کیا مزہ آئے. کا سفر کس کو کہتے, کہ اس میں ہم چلتے چلتے تھوڑے تھک بھی جاوے, اور کبھی جنگلوں میں رہنا بھی پڑے, پانی نہیں ملے تو ذرا پیاس کا بھی ٹیسٹ لیوے کہ پیاس کیسی ہوتی ہے, کھانا نہیں ملے تو بھوک کا بھی مزہ لیوے کہ بھوک کیسی ہوتی ہے, اور راستہ بھی ڈینجر ہوئے کہ ابھی کوئی چور اٹیک کرے گا, کوئی گنڈا اٹیک کرے گا تو ہتھیار لے کے ساتھ میں جانا پڑے, کہ ایسا کوئی سفر ہونا چاہیے تو مزہ آئے. باقاعدہ اللہ سے دعا کی ان لوگوں نے, فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا, اے اللہ ہمارا سفر مشکل بنا دے, یہ آسان سفر ہم کو پسند نہیں ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کا مزاج ایسا بگڑا ہوا ہوتا ہے, اللہ راحت دیتے ہیں وہ پسند نہیں, ان کو تو بس وہی چلبلی زندگی چاہیے, مزے والی زندگی میں ان کو چین ہی نہیں ملتا ہے. ایک آدمی مجھے کہنے لگا مسجد میں, مفتی صاحب گرمی میں رمضان آوے نے تو بہت مزہ آوے. میں نے کہا کیوں بھائی, خیریت تو ہے؟ تو کہا پیاس لگی ہو نا تو افطار میں چار پانچ گلاس کولڈ ڈرنک پینے میں بہت مزہ آ رہا ہے, یہ کیا ٹھنڈی کے رمضان کی افطار میں کچھ مزہ بھی نہیں آ رہے. میں نے کہا اللہ کے بندے شکر ادا کر, اللہ نعمت دے رہے ہیں تو ناشکری کر رہا ہے. اور یہ مزاج ہے اللہ کی نافرمان قوم کا, بنی اسرائیل کا مزاج ہے. یعنی وہ جنگل میں بھٹک گئے تھے بنی اسرائیل, اللہ نے ان کو سزا دی, چالیس برس اللہ نے ان کو جنگل میں جیل میں رکھا, کوئی دیوار نہیں, کوئی بارڈر نہیں, کوئی باڑ نہیں, کچھ بھی نہیں, لیکن اللہ نے ان کو جنگل میں, اوپن جنگل میں اللہ نے ان کو جیل میں رکھا, چل رہے ہیں پھر رہے ہیں لیکن راستہ ہی نہیں ملتا, بھٹکتے بھٹکتے 40 سال جیل گزاری بنو اسرائیل نے, لیکن اللہ نے وہ جیل میں بھی کرم فرمایا کہ کھانے کا انتظام کر دیا. کتنا اچھا انتظام, من اور سلوا اللہ نے آسمان سے اتارا. من ایسی پیاری چیز تھی کہ من کبھی نہ ہی نکلے, ایسی پیاری چیز, سفید سفید, میٹھی میٹھی, ٹھنڈی ٹھنڈی, لکوڈ چیز ان کے درختوں کے اوپر لگ جاتی تھی, جیسے کہ گندر ہوتا ہے, گوند ہوتا ہے نا, قدرتی جو گوند ہوتا ہے وہ جب تازہ نکلتا ہے تو کیسا ہوتا ہے, اور یہ گوند جو نکلتا ہے درخت سے وہ بہت ہیلتھی ہے. اس کو میتھی پاک میں, سالم پاک میں استعمال کرتے ہیں, بہت قوت والی چیز ہے وہ. تو قدرتی طور پر درختوں کے اوپر سفید ٹھنڈا لکوڈ جم جاتا تھا. اور کیسا, کبھی ہومیوپیتھک کی گولیاں کھائی آپ لوگوں نے؟ جیسے یہ ایلوپیتھی ہے انگریزی دوا, ایسے ایک فن ہے ہومیوپیتھک, اس میں سفید سفید چھوٹی چھوٹی سینکڑوں گولیاں آتی ہے. کسی کو ڈرانا ہو تو ہومیوپیتھک دوائیں کھانے کی, پوچھو روز کتنی دوا کھاتے ہو, کہ 100 گولیاں کھاتا ہوں, سامنے والا ڈر جاوے. اچھا 100 دوا کھاتے ہیں, لیکن ہومیوپیتھک میں 100 سے کم دوا آتی ہی نہیں روز کی, چھوٹی 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 ہوتی ہے, لیکن کیسی, منہ میں رکھو تو فوراً پگھل جاوے. بچوں کو کھانے میں بہت مزہ آتی ہے, بڑوں کو بھی مزہ آتی ہے, ٹیسٹی ہوتی ہے. کہ ایسی چیز وہ من اللہ قدرتی طور پر درختوں پر لگاتے تھے, کہ پیاس لگے تو کہا اس کو پی لو, اس کو منہ میں رکھ لو, پگھل جاتی تھی, اور پیاس بھی بجھ جاوے, ٹھنڈک بھی مل جاوے, مٹھاس بھی مل جاوے. کہ بھوک لگے تو من و سلوا, سلوا ایک برڈ ہوتے تھے, چھوٹے 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 برڈ, یہ تیتر بٹیر جو ہوتے ہیں اس سائز کے, ہولی جیسے چھوٹے چھوٹے برڈ. اور وہ برڈ جہاں یہ بنو اسرائیل جنگل میں رات کو ٹھہرتے بس وہاں آ کے سب بیٹھ جاوے, سینکڑوں ہزاروں, اور پکڑنے جاؤ تو اڑے بھی نہیں, شکار ہنٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں, پکڑو اس کو ہاتھ سے. اور بعض روایتوں میں ہے کہ ہاتھ جیسے ہی لگاتے تھے آٹومیٹک وہ برائی ہو کے ان کے ہاتھ میں آتے تھے. اللہ کی نعمت, یہ نہیں کہ ذبح کرو, چمڑا اتارو, کوئلے جلاؤ, پھر اس کو برائی کرو, نہیں, قدرتی طور پر ہاتھ لگاؤ برائی ہو کے ہاتھ میں آتے تھے, کھا لو اس کو. کتنی پیاری اللہ کی نعمت. لیکن یہ نعمت ملی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے, قال ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقصائها وفومها وعدسها وبصلها. موسیٰ کب تک یہ من و سلوا کھائیں گے, ڈشز چینج ہونی چاہیے. اچھا وہ مسز چینج کرنے کی دعا نہیں کی, کہ ڈشز چینج ہونی چاہیے موسیٰ. کیسے ڈشز چینج ہونی چاہیے؟ مما تنبت الارض, سبزی بھاجی ہم کو تو چاہیے. کوئی ویج ریسٹورینٹ میں بھی کبھی کھانا ملے کیا؟ روزانہ نان ویج ریسٹورینٹ میں جاوے, کبھی پیور ویج کھانا ہونا چاہیے. مما تنبت الارض من بقلها, ککڑی ہوتی ہے نا, ایک کاکڑی, کھیرا, چبڑے, من بقلها کا سبزی ترکاری, وقصائها, قصہ کہتے ہیں چبڑا ککڑی کھیرے کو, وفومها لہسن بھی ہونا چاہیے, لہسن چاہیے ہم کو تو, وفومها, وعدسیہا کموسا مسور کی دال بھی ہم کو چاہیے, وبصلیہا پیاس چاہیے. پتہ نہیں یہ چیزیں ہماری گجراتی قوم میں کہاں سے آ گئی, انڈین ایشین قوموں میں یہ چیزیں کہاں سے آ گئی, پیاز لہسن اس کے بغیر ہمارا کوئی کھانا ہی نہیں بن گیا. باقی دوسری جو اقوام ہیں, یہ آپ کے یہاں کے لوگ ہیں, دیکھو کبھی لوگ سالن میں پیاز لہسن ادرک استعمال کرتے ہیں, نہیں کرتے. عربوں کے یہاں جا کر کے دیکھ لو, ترکش لوگوں کے اندر جا کر کے دیکھ لو, دنیا کی ہزاروں قومیں ایسی ہیں جو اپنے سالنوں کے اندر نہ پیاز استعمال کرتے ہیں، نہ لہسن استعمال کرتے ہیں، نہ مسالے استعمال کرتے، ایک دم سمپل ان کا فوڈ ہوتا ہے۔ تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا کہا، موسیٰ یہ تیار کھانا ملے وہ ہم کو نہیں چاہیے، ہم کو تو ایسا سب چاہیے، بیگن، سبزی، پیاز، کھیرا، ککڑی، یہ سب ہم کو چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ کے بندو، اتستبدلون الذی ہو ادنا بالذی، ارے پاگلو ذرا یہ تو سوچو، اللہ نے ٹاپ کوالٹی کی نعمت بیٹھے بیٹھے دی ہے، اس کو چھوڑ کر کے گھٹیا نعمت چاہیے تم کو؟ اللہ اتنی اچھی نعمت بغیر محنت کے آرام سے کھلا رہے، کھاؤ نا، کیوں دوسری نعمتوں کے چکر کے اندر پڑتے ہو؟ کہا نہیں، ہم کو تو ایسا ہی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے ضد کی۔ اس سے ایک بات اور سمجھ میں آئی، اور وہ بات حدیث میں بھی ہے کہ کھانے کا سردار، حدیث میں فرمایا سید الطعام اللحم، کھانے کا سردار گوشت ہے، اس کو کھانے کا سردار حدیث میں کہا گیا ہے۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی بات کہی کہ تم چینج کر کے کیا چاہتے ہو؟ کا گھٹیا نعمت چاہتے ہو، ٹاپ کوالٹی کی نعمت کو چھوڑ کر کے، اور وہی بات حدیث میں آ گئی، کھانے کا سردار گوشت ہے۔ ایسے اس قسم کی چیزیں ثابت تو ہو سکتی ہے حدیث سے، لیکن عام متن، جیسے کہ دودھی حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی دودھی کھانا، بہت پسند تھا حضور دودھی اس کو کھاتے تھے، اور بہت شوق سے کھاتے تھے۔ شمائل کی حدیث میں کہ جب دسترخوان کے اوپر حضور کھانے کے لیے بیٹھتے تو یتتبع الدباء فی الحنتم، پیالے کے اندر دودھی کا ٹکڑا حضور تلاش کرتے کہاں ہے۔ اور امت 1400 سال میں بدل گئی، ہم پلیٹ میں بوٹی تلاش کرتے ہیں۔ یہ حدیث ہے اور سنت ہے کہ حضور باقاعدہ دودھی تلاش کرتے کہاں ہے دودھی کا ٹکڑا، اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس کو کھاتے تھے۔ محدثین اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جو آدمی دودھی کھاتا ہے اس کی عقل تیز ہوتی ہے، یادداشت، میموری پاور اچھا ہوتا ہے، بدن کے اندر، مزاج کے اندر اعتدال ہوتا ہے، طبیعت میں اعتدال، بہت غصہ بھی نہیں، بالکل ٹھنڈا بھی نہیں، اعتدال طبیعت میں آتا ہے دودھی کھانے سے۔ اور دودھی ایک ایسا سالن ہے کہ پانی کتنا بھی چھوڑو وہ خوشی سے قبول کر لیتا ہے، اس کا شوربہ بڑھاتے ہی جاؤ، بڑھاتے ہی جاؤ، بڑھاتے ہی جاؤ، تو بھی وہ خوشی سے قبول کر لیتا ہے، بہت فائدے دودھی کے۔ حضور نے اس کو شوق سے کھایا، اور شوق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھانے کی ترغیب دی، اس لیے اس کو لانا چاہیے ہمارے کھانے کے اندر، بڑھانا چاہیے اس کو۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے متعلق ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نے واس کے اندر دودھی کے متعلق ارشاد فرمایا، یہ سنت ہے، اور حضرت واس کے اندر سیدھی سیدھی باتیں سناتے تھے۔ پھر حضرت گھر گئے تو کھانے کے اندر شام کو دودھی آئی، حضرت نے کھا لیا۔ پھر دوسرے دن دوپہر کے اندر دودھی آئی، حضرت نے کھا لیا۔ پھر شام کو دودھی، کنٹینیو 3-4 دن دودھی آئی۔ تو حضرت نے اہلیہ محترمہ سے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا حضرت آپ نے واز میں فرمایا تو میں نے جو خادم سبزی لاتا ہے، مارکیٹ لاتا ہے، اس کو کہہ دیا کہ جب تک مارکیٹ کے اندر دودھی ملے روزانہ سیزن میں دودھی لانی ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے ہمارے گھر کی عورتوں کا مزاج ایسا بنایا کہ جو سنت سے محبت کرنے والیاں ہیں، کہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، میں نے ان کو روکا نہیں، توکا نہیں اس بات کے اوپر کہ شکر ہے خدا کا کہ وہ سنت سے محبت کرنے والیاں ہیں۔ تو یہ قوم سبا کے لوگوں نے بھی ایسا سلسلہ کیا کہ نہیں، راستہ ہمارا ایسا نہیں چاہیے، کیسا چاہیے؟ دور دور کا راستہ ہو، تکلیف والا راستہ ہو، پریشانی والا راستہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقًا، کہ تم نے اللہ سے ناشکری کر کر کے ایسی چیز مانگی, اللہ اتنے ناراض ہوئے اتنے ناراض ہوئے کہ وہ لوگ جو سفر کی مشقت مانگتے تھے اللہ نے پوری قوم کو ہی تباہ و برباد کر ڈالا ہے, پوری تو قوم کو تیتر بیتر کر دیا, کوئی ادھر بھاگا کوئی ادھر بھاگا, نہ راستے رہے نہ سفر رہا, نہ سفر رہیا نہ تجارت رہی نہ کاروبار رہا, کوئی چیز باقی نہیں رہی. یہ پوری قوم ہسٹری بن گئے, کہانی بن گئے, سٹوری بن گئے, کہ آج دنیا میں ان کی سٹوری اور کہانی باقی ہے, قوم کو اللہ نے تباہ اور برباد کر دیا. کہ جو قوم بھی اللہ کی نعمت کی ناشکری کرے, اللہ راحت دے وے تو مصیبت مانگے, اللہ تعالی نعمت دے وے تو نافرمانی کرے, اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور, اس میں صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے کہ مصیبت آئے صبر کرو اللہ ثواب دیں گے, نعمت ملے شکر ادا کرو اللہ ثواب دیں گے, کبھی اللہ کی نعمت کے اوپر ناشکری مت کرو. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے اور نعمتوں کی اللہ تعالی قدر دانی عطا فرمائے. ہمارے یہاں سورت میں ایک بہت بڑے آدمی تھے, پورے گجرات کے بلکہ پورے ملک کے دعوت کے ذمہ داروں میں ان کا شمار ہوتا تھا, شیخ محمود منیار صاحب, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے رہے. بہت قیمتی آدمی تھے, مدرسہ مزار علوم سہارنپور کے بھی شورا کے ممبر تھے, بڑے ذمہ دار آدمی تھے. ہمارے یہاں ویسما میں اجتماع ہو رہا تھا, تو اجتماع کی لائن سے تیاری کی لائن سے اللہ نے ان کو بہت دور اندیشی سمجھ عطا فرمائی تھی. ایک مہینہ پہلے سے وہ ساتھیوں کو لے کر کے بڑے بڑے اجتماع کے لیے پڑاؤ ڈال لیتے تھے. تو مدرسے سے قریب میں اجتماع تھا, میں شام کو جاتا تھا کبھی دو دن پر کبھی تین دن پر, تیاری ہوتی وہاں ساتھیوں کے پاس. تو ایک دن مجھے عجیب بات سنانے لگے, کہا مفتی صاحب یہ دنیا کے لوگ ہیں کا پیسے خرچ کر کر کے ہالیڈے منانے جاتے ہیں, کا ہمارا فلانا دوست اتنے پیسے خرچ کر کے فلانے ہل اسٹیشن کے اوپر ہالیڈے کرنے گیا. تو کہا میں نے اس کو پوچھا کہ تم نے ہالیڈے میں کیا کیا, تو کہا ہالیڈے میں یہ کیا کہ ٹینٹ کے اندر پیسے خرچ کر کے ہم لوگ رہے اور جنگل کے اندر گھومنے نکلے اور جنگل میں جو ملا وہ لائے شکار کر کے اس کو ہاتھ سے پکا کے کھائے. کہا کتنا خرچ ہوا, تو کہا اتنے ہزار روپے خرچ ہوئے. تو کہا میں نے اپنے اس دوست کو سمجھایا کہ بھائی تو گیا جنگل میں ہالیڈے کرنے کے لیے, جا کر کے رہا ٹینٹ میں اپنے خرچے سے, اس کے پیچھے ہزاروں روپیوں کا خرچ کیا اور اس میں تجھے مزہ آیا اپنے ہاتھ سے پکانا, جو ملا وہ لا کے کھانا, چلا نہیں اجتماع کی تیاری کرنے کے اندر, ہم بھی تو ٹینٹ میں ہی رہتے ہیں یا اجتماع گاہ میں اور اپنے ہاتھ سے جو ملا وہ پکا کے کھاتے ہیں, یہی ہمارا ہالیڈے ہے. میں نے کہا شیخ صاحب آپ جو بات کہہ رہے ہو یہ بات حدیث کے اندر آئی ہے کہ مسلمان کے لیے تفریح اور ٹور اور ٹوریزم یہ اللہ نے دین کے سفر کے اندر رکھا ہوا ہے. کہ تم جہاد کا سفر کرو, دین کا سفر کرو اللہ کے رستے میں, تو کہ یہی تمہارا ٹور ہے, یہی تمہاری ویکیشن پارٹی ہے, اسی میں تم کو مزہ ہے, اس کے لیے فضول خرچی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اسی میں تمہارا سب کچھ ہو جاتا ہے. میں نے کہا دیکھو کیسے اللہ کے شکر گزار بندے, حالانکہ وہ بھی خود ملینر تھے مرحوم بھی, لیکن کہا ہم لوگ اسی ٹینٹ میں رہ کر کے مزے لے لیتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو فضول خرچیوں سے بچائے اور نعمت کی شکر گزاری عطا فرمائے. یہ جو قوم سبا کا واقعہ شروع کیا تھا اس سورت کے اندر, سورہ سبا کے اندر یہ قوم سبا کا واقعہ اس سورت کے اندر مکمل ہوا. اب حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے دیگر واقعات دوسری سورتوں کے اندر ہے. زندگی رہی, اللہ نے موقع دیا, تو انشاءاللہ پھر کسی موقع کے اوپر ان واقعات کو سنائیں گے. تفسیر کی مجلس کو ہم آج دعا کے اوپر مکمل کرتے ہیں. آئندہ کل ظہر کے بعد انشاءاللہ ایک اور اہم کام کی مجلس کرنی ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ کل آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں گے. درود شریف پڑھو، دعا کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک فتعالى جدك ولا اله غيرك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا كريم. اے اللہ، پوری زندگی تو قرآن سے ہمیں تعلق عطا فرما. قرآن پڑھنے کی، قرآن سیکھنے کی، قرآن سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. اے اللہ، ہم کو، ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. قرآن کا صحیح فہم ہمیں عطا فرما. قرآن کے اوامر پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. قرآن کے نواہی سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور قرآن کی دعوت کو لے کر عالم میں چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، تو ہم سب کو اس حدیث کا مصداق بنا دے جس میں تیرے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، تم میں بہترین آدمی وہ ہیں جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اے اللہ، اس حدیث کا ہمیں مصداق بنا دے. مرتے دم تک ہم کو قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. بلکہ اللہ، ہماری موت اس حال میں آئے ہم قرآن کو پڑھ رہے ہو، قرآن کو سیکھ رہے ہو، قرآن کو سکھا رہے ہو، قرآن کی دعوت کو لے کر کے ہم چل رہے ہو. اے اللہ، ایسی پاکیزہ موت ہمیں عطا فرما. قرآن کی خدمت سے کبھی ہمیں محروم نہ کرنا، کبھی محروم نہ کرنا، کبھی محروم نہ کرنا. محض تیری رضا کے لیے اے اللہ، اس قرآن کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما لے. اے اللہ، قرآن کے انوار سے ہماری زندگیوں کو منور بنا دے. اے اللہ، قرآن کے نور سے ہماری قبروں کو روشن فرما دے. قرآن کے نور سے پل صراط کو ہمارے لیے روشن بنا دے. قرآن کی آیتوں کی تلاوت کو ہمارے نیکی کے پلے کو جھکنے کا ذریعہ بنا دے. قرآن کی تلاوت کو تیری محبت کا ذریعہ بنا دے. قرآن کی تلاوت کو تیرے عشق اور پیار کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ، قرآن کریم کو انت جعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا وجلاء احزاننا وذهاب همنا. اے اللہ، اس قرآن کو ہمارے خون میں، ہمارے رگ و ریشے میں، ہمارے گوشت میں، ہمارے بدن میں پیوست فرما دے. اس قرآن کو غم اور حزن کے دور ہونے کا ذریعہ بنا دے. ہماری آنکھوں کو قرآن کے نور سے منور فرما دے. ہماری زبانوں کو قرآن کے نور سے منور فرما دے. ہمارے کانوں کو قرآن کے نور سے منور فرما دے. ہماری زندگیوں کو، ہمارے بدن کو، ہمارے ظاہر کو، باطن کو قرآن کے انوار سے منور فرما. اور آخرت میں اس قرآن کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے. قبر میں ہمارے لیے اس قرآن کو مدد کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ، ہم قرآن کی سلسلے میں آج تک ہم نے جتنی کوتاہیاں کی، بے ادبیاں اور گستاخیاں کی، اس کو اپنے فضل سے، کرم سے معاف فرما اور ہماری ان مجالس کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. اس کے فیض کو اقوام عالم میں تا قیامت جاری اور ساری فرما. اے اللہ، اس دعا کو قبول فرما لے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.